والسلام على خاتم النبيين ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال رسول الله تعالى: الحياء من الإيمان فأن تعبد الله كأنك تراه. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن نہ مال کام آئیں گے نہ بیٹے، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اور برباد ہو گیا جس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور آپ سن فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا جز ہے. اور آپ سن فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا ہے. ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم. بزرگوں، دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، جس موضوع پہ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کہ شرم و حیا کی اہمیت کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زندگی اس لیے عطا ہوئی کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور کون برے عمل کرنے والا ہے. اور کوئی بھی انسان، چاہے وہ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں بہت ہی آزاد خیال ہوں، آزاد منش ہوں، آزاد فطرت ہوں، لیکن وہ پابندیوں سے آزاد نہیں ہے. ذرا غور کر لیں کہ کیا کوئی بندہ جو کسی پابندی کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قانون، کوئی اخلاقیات لاگو نہیں، کیا وہ اپنا سانس روک سکتا ہے چند سیکنڈ کے لیے؟ یا وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے کہ وہ کھائے پیے نہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ کیا جو قوانین فطرت ہیں، جیسے چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، کیا وہ کسی سہارے کے بغیر گریویٹی کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ سارے قوانین اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ان کو نہیں مانتے تو ہم دنیا میں نقصان کر بیٹھتے ہیں. کوئی اگر کہے کہ جی مجھے کشِ ثقل، میں نہیں مانتا، کشِ ثقل بھی کوئی قوت ہوتی ہے، مجھے دکھاؤ کدھر ہے، مجھے تو نہیں نظر آتی، تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم یہ ذرا چھلانگ لگا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ زمین کھینچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف، تو وہ نقصان کرے گا اگر وہ اس کو نہیں مانے گا. تو یہ بات طے ہے کہ ہم اس دنیا میں بالکل بھی آزاد نہیں. اسی طرح انسان نے اپنے فائدے کے لیے قوانین بنائے، جیسے سگنل پہ رکنا ہے، اگر نہیں رکیں گے، اس قانون کو نہیں مانیں گے، اس کا نقصان ہوگا. اگر آپ کوئی ادارے کا اصول توڑ دیں گے، جو ایک ادارے میں آپ ملازمت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کوئی اصول بنائے ہوئے ہیں، کوئی وہ ان اصولوں کو توڑے، بے شک وہ دنیا کے کسی اور حصے میں وہ قابل معافی ہو یا کسی اور ادارے میں وہ قابل معافی ہو، لیکن کمپنی کہتی ہے یہ ہماری پالیسی ہے، آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ آپ یہ کمپنی چھوڑ دیں. تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ اصول متعین کیے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہی ہیں جو کہ کرنے کی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان پابندیوں کو شریعت کہتے ہیں. جو دنیاوی پابندیاں ہیں، جیسے ہم بغیر سہارے کے چھت سے چھلانگ نہیں لگا سکتے، یا ہم اپنا سانس نہیں روک سکتے، یہ ان کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے ہمیں، اور اگر ان کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا. اور جو شریعت کی پابندیاں ہیں، وہ اللہ پاک نے دونوں جہانوں کا فائدہ وہ ہمیں شریعت کی پابندیوں کے اندر رکھا ہے. اگر ہم ان پابندیوں کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا. آج دنیا ہر طرف جو انگریزوں کے اور مغرب کے اور کیپیٹلسٹ اکانومسٹ کے اپنے بنائے ہوئے بینکس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامک اکانومک سسٹم کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ یہ جو ہمارا تاش کے پتوں کا یا ریت کا جو محل ہے، یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے. آج وہ مان رہے ہیں. اسی طرح اخلاقیات انہوں نے جو لیں ہم سے، ان کو پتہ ہے اس کے اندر فائدہ ہے، لہٰذا انہوں نے وہ اخلاقیات اپنی بنا لیں. جیسے وہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، اور وعدہ خلافی نہیں کرتے اور ساتھ تعلیم بھی کرتے ہیں. بڑی بڑی جو بزنس مینجمنٹ کی یہ جو یونیورسٹیاں ہیں یا کورسز ہیں انہیں باقاعدہ کاروبار کرنے والوں کو اور مینیجرز کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے دھوکہ نہیں دینا, کسٹمر کو دھوکہ نہیں دینا, اپنے پارٹنرز کو دھوکہ نہیں دینا. تو یہ چیزیں انہوں نے لے لی ہم سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یہ نہ کرنے سے ان کا دنیا کا نقصان ہو جائے گا, حالانکہ یہ شریعت کا حصہ ہے. تو فائدے کی چیز وہ لے لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا اجر بھی ہے. تو جو اللہ پاک نے ہمیں جو شریعت کی پابندیاں دی ہیں یہ کسی مقصد کے لیے دی ہیں, تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں سنور جائے. اب ایک چیز جو چونکہ یہ بیان جو ہے وہ خواتین کے جوڑ میں ہو رہا ہے, تو ایک چیز آج کل جو بڑی زیر بحث آتی ہے اور اس پہ جو طرح طرح کے جو دوسرے ہمارے مخالفین ہیں دین کے وہ اس چیز کو بہانہ بنا کر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جیسے اسلام نے شاید کوئی عورت کے ساتھ تفریق کر دی ہے یا عورت کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایڈیشنل پابندیاں لگا دی گئی ہیں. تو جیسا کہ یہ آیت میں نے پڑھی تھی آغاز میں کہ اللہ پاک قلب سلیم کو دیکھتے ہیں, جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا اس کے قیامت کے دن. تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہ بات. تو جو بھی قلب سلیم لے کے آئے گا وہ اللہ کے ہاں مراتب پائے گا, اور جو بھی جس قدر اعمال لے کے جائے گا اسی قدر جس قدر تقویٰ لے کے جائے گا اس کے اندر اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے اتنے ہی قریب ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے مراتب میں مرد و خواتین کی کوئی تفریق نہیں, یعنی کوئی عورت اگر عمل کرتی ہے شریعت کے مطابق اور اللہ کے حکم کو مانتی ہے تو اس کو وہی درجات ملیں گے جو مرد کو ملتے ہیں. تو مقامات میں اللہ پاک نے کوئی تفریق نہیں رکھی, چاہے مرد ہو چاہے عورت, دونوں کو برابر مقامات اللہ پاک کے ہاں ملیں گے. البتہ راستہ دونوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے. شریعت ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے قریب ہونے کا, اللہ پاک کے ہاں مراتب پانے کا. تو کچھ احکام مرد کے لیے مختلف ہیں, کچھ احکام عورت کے لیے مختلف ہیں. دونوں شریعت پہ عمل کریں دونوں ایک جگہ پہنچیں گے. تو اس میں اللہ پاک نے کوئی تفریق نہیں رکھی مرد کے لیے اور عورت کے لیے. اب جو پردے کا ایک بات ہوتی ہے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ خود محجوب ہے, مستور ہے. اللہ پاک نے اپنے آپ کو چھپایا ہے, ظاہر نہیں فرمایا. اور جب اللہ پاک نے عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا تو اللہ پاک کی وہ صفت جو اپنے آپ کو چھپانے والی صفت ہے وہ اس کے ساتھ اللہ پاک نے عورت کو خاص فرمایا. یہ چیز اپنی یہ صفت مستور و محجوب ہونے والی یہ اللہ پاک نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی, صرف عورت کو دی. تو جو عورت اس صفت پہ محنت کر لے گی وہ اللہ پاک کا قرب پا لے گی, وہ اللہ پاک کی اتنے ہی قریب ہوگی, کیونکہ یہ خاص ہے عورت کے لیے اور یہ خاص صفت ہے اللہ پاک کی. باقی ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے ظاہر فرمایا, اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا. اور عورت کو بھی مستور و محجوب ہونے کا حکم فرمایا. تو اپنے صفات کے ساتھ یہ چیز اللہ پاک نے صرف عورت کو بخشی. تو اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اکثر, شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ, کہ اگر عورت اپنا عورت ہونا مان لے تو اللہ کی ولی ہے, یعنی اپنی وہ صفت کو پہچان لے جو اللہ پاک نے اس کو خاص عطا فرمائی ہے اپنی صفات میں سے, تو بیچ میں پھر کوئی چیز بچتی ہی نہیں, بیچ میں کوئی پردہ حائل ہی نہیں, کوئی رکاوٹ بچتی ہی نہیں. تو اس معاملے میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیکس میں, انفیریئرٹی کمپلیکس میں شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نظر سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے یہ چیز عنایت فرما کر عورت کے مرتبے کو بہت زیادہ بڑھا لیا. حیا کا مطلب جو ہے وہ مفہوم کیا ہے اس کا؟ تو عمومی مفاہیم بھی ہوتے ہیں، اصطلاحات بھی ہوتی ہیں، اور شریعت کی اصطلاحات بھی ہوتی ہیں. بعض دفعہ دونوں میں کچھ فرق بھی آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ دونوں سیم بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ حصہ یعنی اوور لیپ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ حصہ نہیں مل رہا ہوتا. تو ہمارے ہاں حیا کا مفہوم صرف یہ خواتین کے ساتھ رسمی طور پر جو ہے وہ ایک مخصوص کر دیا جاتا ہے، حالانکہ حیا کے معنی کافی وسیع ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، اور ایسی حیا کرو جیسی حیا کرنے کا حق ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حیا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے کسی بھی حال میں. کیونکہ جیسے میں نے آیا حدیث مبارکہ کا ایک حصہ، حدیث احسان کا ایک حصہ پڑھا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے مالک حقیقی ہیں. ہمیں جتنی نعمتیں میسر ہیں وہ اللہ پاک کی عطا کرتا ہے، ایمان سے لے کر اور ہماری دنیاوی نعمتوں تک، یہ سب کی سب اللہ پاک کی عطا کرتا ہے. اور اللہ پاک کا ہم سے ایک ہی حکم، ایک ہی جو اللہ پاک نے ہمیں ریکوائرمنٹ دی ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف جو احکام اللہ نے دیے وہ ہم نے نہیں کرنے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو اپنا بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا. اور اصطلاح میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا احسان مند ہے اور اپنے محسن کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی تو ہم کہتے ہیں کہ بے شرم آدمی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اللہ پاک کا کوئی بھی حکم توڑیں، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو اور چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہو، اور جیسے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کا، تو کوئی بھی اللہ پاک کا حکم توڑنا اللہ پاک کے سامنے بے حیائی کے ہی مترادف اسی معنی میں آتا ہے. یہ حیا کا ظاہر ہے. اور جو ہمارے دل کی خواہشات ہیں یا دل کے خیالات ہیں یا دل کی چاہتے ہیں، ان سے دل کو پاک رکھنا یہ حیا کا باطن ہے، کیونکہ اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اور ہم دلوں میں جو سوچ رہے ہیں، جو تانے بانے بن رہے ہیں، وہ سارے اللہ پاک کو معلوم ہے. اور اللہ پاک نے انسان کو ہر چیز اتنی نعمتیں بخشیں جن کا شمار ممکن نہیں، وہ ساری اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیں. لیکن انسان کا دل جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو یہ حیا کا باطن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے 7 دن متواتر روزے رکھے، اور 7 دن راتیں انہوں نے عبادت میں گزاری، اور روزے بھی پانی سے جس کو وہ افطار فرماتی تھی. تو 7ویں دن انہیں احساس ہوا کہ نفس کا بھی حق ہے، تو انہیں خیال آیا کہ کچھ کھا لینا چاہیے افطار کے وقت. تو کوئی اتنے دیر میں کوئی باہر سے آیا تو اس نے ہدیہ پیش کیا کہ یہ آپ کے کھانے کے لیے شوربہ ہے. تو وہ اٹھیں تو انہوں نے سوچا کہ میں دیا جلاؤں اور کچھ کھا لوں. تو دیا جلانے کے لیے اٹھیں تو پیچھے سے بلی آئی اور اس نے وہ جو سالن تھا وہ گرا دیا. اب وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئیں کہ تھوڑا سالن بچا لیں وہ، کیونکہ وہ بلی پی رہی تھی، تو جو دیا تھا وہ ہاتھ سے گرا اور وہ ٹوٹ گیا اور بجھ گیا. اب وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو پاؤں کی ٹھوکر لگی، جو پانی گرا تھا تو وہ بھی پانی پڑا تھا جس سے وہ روزہ کھولتی تھی وہ بھی گر گیا. تو خیال آیا دل میں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اتنی مشقت. تو ساتھ ہی الہام ہوا انہیں کہ ہمارا غم اور روزگار کا غم یہ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہوتے، تو یا یہ لے لیں یا وہ لے لیں. تو یہ جو ہے یہ دل کا حیا ہے کہ اللہ پاک کے غیر اللہ سے دل کو پاک رکھا جائے. ظاہر ہے یہ چیز کافی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، اتنی آسان نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. دوسری غلط فہمی عموماً ہوتی ہے وہ یہ کہ شاید حیا کا حکم صرف عورتوں کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور ترین صفت تھی وہ حیا ہے، ضرب المثل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھتی ہی نہیں تھی، بات بھی فرماتے تھے تو اس کے چہرے سے نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی جھکی نظر ہوتی تھی بات کرتے ہوئے بھی. اور ایک دفعہ ایک قافلے میں جا رہے تھے تو ایک عورت غالباً سواری سے گر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ دوسری طرف پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حالانکہ نظر نہیں پڑی تھی. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی، یعنی بے پردگی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ مبارک دوبارہ نارمل ہوا اور آپ سے مسکرائے. اور نبوت سے پہلے بھی حیا کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ستر آپ کی چادر ہٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، یعنی نبوت سے پہلے بھی حیا کا یہ عالم تھا. تو یہ حیا جو ہے یہ مردوں کے لیے بھی ویسی ہی اہم ہے جیسی خواتین کے لیے، اور مردوں کے لیے حیا کیا ہے یہ بھی سیکھنی چاہیے. اس کے احکام کیا ہیں یہ کتابوں میں ماشاءاللہ درج ہیں، اور علماء سے سیکھ لینے چاہیے کہ مرد کا حیا کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں. البتہ عورت کے لیے یہ ایک خصوصیت کی چیز ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو صحابہ جواب دینے لگے. بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حیا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، عورت کا حیا اس کی سب سے قیمتی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے پوچھ لیا کہ کس سے پوچھا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو صاحبزادی صاحبہ سے پوچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ آخر بیٹی کس کی ہے. اور قرآن پاک میں جو چند غیر نبی شخصیات کی جو ذکر آیا ہے، تو ان میں جو خواتین کا ذکر آیا ان میں حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کا ذکر آیا، اور ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا بھی ذکر آیا ایک جگہ پہ. اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، تو وہ بڑی شرمیلے انداز میں، بڑی شائستہ چال کے ساتھ اور میانہ روی سے وہ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئیں. اور یہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں تذکرہ فرما دیا اس بات کا. اور وہ جو آیت ہے کہ آئی ان کے پاس ایک لڑکی شرماتی ہوئی، باقاعدہ شرم کا، الاجازت کا جو اللہ پاک نے اس کو ذکر فرما دیا قرآن پاک کے اندر. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، جس حدیث کا مفہوم ہے، وہ ایک صحابی کے بارے میں، ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ تم اتنے شرمیلے ہو، اتنی شرم نہ کیا کرو، تو آپ سب نے ان کو منع فرما دیا. اور یہ جو حدیث ہے یہ مردوں کے سامنے یعنی جو ہے یہ بیان ہوئی کہ جس میں حیا نہیں اس کا ایمان کامل نہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کی ممتاز چیز حیا ہے، اخلاقیات میں سے جو امتیاز حاصل ہے وہ حیا کو حاصل ہے. اور امت محمدی بذات خود ممتاز امت ہے ساری امتوں میں سے. اور دیکھا جائے تو حیا، جیسے میں نے عرض کی، عورت کی انفرادی صفت ہے، خصوصی صفت ہے، انفرادی نہیں بلکہ خصوصی صفت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امت کا امتیاز ہے وہ خواتین کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کے اندر آگے پیچھے ہے کہیں، ان ساری چیزوں کو اگر لاجیکلی ارینج کیا جائے. اور اگر قرآن پاک میں جہاں پہ پردے کا حکم ہے،
तो मर्दों के लिए जो अहकाम है वो अब वो खुद को बचाने के लिए, और ये कि नज़र नीची रखें और अपने कानों को बचाएं, वहाँ पे ख़वातीन की जो आवाज़ें हैं वो ना सुने, जो सुरीली आवाज़ें हैं गाने वगैरह की। लेकिन औरतों के लिए जो अहकाम हैं वो बहुत तफसील से अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, और उसमें नज़र ये आता है कि खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। ये औरत पे अल्लाह पाक ने दोहरी जिम्मेदारी रखी, यानी औरत को ये भी हुक्म है कि नज़र नीची रखो, अपने जिस्म को छुपाओ। और आप सुन, जैसे फरमाया कि औरत अगर बात करे मर्द के साथ, जो शरीयत में हुक्म है वो ये कि औरत मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ बात करे तो सख्ती से बात करे। उसकी क्या वजह है कि उसने दूसरों को भी बचाना है। इसलिए उम्मीद है कि ये जो ख्वातीन जो हया को अपनाती हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने दोहरा अजर रखा होगा, क्योंकि एक तो वो खुद को बचा रही हैं और दूसरा वो दूसरों को भी बचा रही हैं जो कि फितने में मुब्तला हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारा दुश्मन है उसकी मेहनत आजकल इसी के ऊपर है कि बेहयाई को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, औरतों को बेहयाई में डाला जाए। और चूंकि कुरान पाक क़यामत तक के आने वालों के लिए रहनुमाई है, तो जहाँ पे अल्लाह पाक ने नफ्स का जिक्र फरमाया 7 कस्में खा के, सूरह शम्स में 7 कस्में खा के अल्लाह पाक ने फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दसाहा, कि कामयाब हो गया जिसने नफ्स की इसलाह की और बर्बाद हो गया जिसने इसको खुला छोड़ दिया। वहाँ पे इस बात को समझाने के लिए जो अल्लाह पाक ने मिसाल दी है तो वो एक औरत की ही दी है, एक फाहिशा औरत की, कि वो कैसे पूरी निज़ाम को तबाह कर सकती है। एक फाहिशा औरत ने कह दिया किसी से कि इस ऊँटनी को हलाक कर दो, तो वो उस चक्कर में उसने उसको हलाक कर दिया ऊँटनी को, और पूरी कौम पे अजाब आ गया। तो एक औरत की जो बद किरदार होना वो पूरी की पूरी कौम तबाह कर सकती है। और इससे अगर वो औरत, जाहिर है कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, अगर वो औरत, एक औरत अपने आप को बचा लेती है तो वो पूरा माशरा भी बचा सकती है। तो इसके जो असरात हैं वो आप समझ लें कि कहाँ कहाँ तक जाते हैं, और इस अमल की कीमत कितनी बढ़ जाती है कि अगर कोई खातून अपने आप को बचाए और दूसरों को भी बचाए। तो इस अमल को आप ज़रब दे सकते हैं उस माशरे में रहने वाले जितने अफराद हैं, क्योंकि वो सारे बच रहे हैं किसी फितने से, तो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है इस एक अमल का। और इसीलिए जो शैतान है वो इसी पे आजकल उसका जोर ज़्यादा है। इंटरनेट का जो मसला है आजकल, इसने कुछ हालात को कॉम्प्लिकेट किया, और पहली दफ़ा इंसानी तारीख में ये चीज़ पेश आ रही है कि मर्द और ख़वातीन दोनों को बराबर के फितनों का सामना है। पहले ख़वातीन फितनों से बची होती थी क्योंकि घरों में होती थी, और मर्द मसाइल का शिकार होते थे क्योंकि घरों से बाहर होते थे। लेकिन अब हर चीज़, औरत अगर वो घर में भी बैठी है तो उसको उसके हाथ में है, और हर इंफॉर्मेशन और हर चीज़ उसको मर्द के बराबर की मौके हैं अगर वो किसी भी चीज़ में मुबतला होना चाहे। ये चीज़ पहले नहीं थी, आज से 15 साल पहले ये चीज़ इस तरह नहीं थी। टीवी था लेकिन वो भी ज़ाहिर एक हद तक होता था उसमें, लेकिन इंसानी तारीख में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि औरत और मर्द की जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल बराबर हो गए। और इसके लिए सोसाइटी जो थी हमारी ये तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल निकल के सामने आ रहे हैं जिनको देख के इंसान हैरान रह जाता है कि अब इसका हल क्या होगा, क्योंकि इसका पहले से तजर्बा मौजूद नहीं। और जो इंटरनेट के ज़रिए हमारा वो डेटा कैप्चर करके हमें टारगेट करते हैं मुसलमानों को खसूसी तौर पर, तो आपने गौर किया होगा कि आप इंटरनेट खोलें तो कहीं पे भी हमारे सामने वो ईसाइत की तबलीग करते नज़र नहीं आएंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते नज़र नहीं आएंगे, या यहूदियत की तबलीग करते नज़र नहीं आएंगे। अगर खुलेगी कोई चीज़ गलत तो फाहिशी वाली चीज़ खुलेगी, क्योंकि کیونکہ ان کو رستہ پتہ لگ گیا کہ اس رستے سے وہ ہمیں تباہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں عیسائیت کے دلائل سے نہیں پھنسا سکتے، وہ ہمیں دہریت کے دلائل سے مشکل ہے بندہ مسلمان کو گمراہ کرنا۔ یہ ایک رستہ انہیں ملا ہے، اس لیے جہاں سے بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو چیز یہ سامنے لائی جاتی ہے، فحاشی کا ٹول، بے شرمی کا ٹول، بے حیائی کا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کارگر بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے۔ اور اس کے بارے میں آسم نے فرمایا بھی ہے کہ جس میں حیا نہیں ہوگا پھر بے حیائی ہوگی، تو پھر وہ مفہوم ہے جو میرے ذہن میں اس وقت حدیث نہیں ہے، تو وہ جنت میں پھر نہیں جا سکے گا۔ اور اس کا جو آغاز ہوا آج سے 150-200 سال پہلے، جو آج کی بے پردگی ہے یورپ میں، یہ وہاں پہ بھی نہیں تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں، اور ہمارے اندر بھی ڈالی جا رہی ہیں اسی طرح۔ اور آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا کہ برابری، مرد اور عورت کی برابری، بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے دیکھنے میں، ظاہر برابری سے ہوا۔ تو ایک دفعہ ہمارے دفتر میں بحث ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا سب سے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ برابری سے یورپ نے عورت کو آخر دیا کیا ہے؟ کام بھی کرواتے ہیں اب ان سے، برابر کا کام کرتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، وہ میڈیا کا ٹول بھی ہے، چیزیں بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹنگ کے لیے، اس کی تصویریں لگا کر یا جیسے بھی، تو استعمال تو وہ خاتون ہی ہو رہی، اور اپنی حرص بھی پوری کر رہے ہیں اس سے بغیر کسی مشکل کے، جس وقت چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اس کو ان کو چیز ملتی ہے۔ تو ایک آزادی کا نعرہ دے کر انہوں نے عورت سے کیا کچھ لے لیا۔ تو اب جو ہمارے جو دیسی انگریز ہیں جو برابری کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ ہمیں وہ ادھر ہی لے کے جائے گا، عورت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا ذمہ داریاں بڑھیں گی اور الٹا مشکلات بڑھیں گی، فائدہ کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت غیر معمولی جو مسائل ہیں معاشرے میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور موبائل فون کی وجہ سے، وہ جو برائی تھی وہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ ایک چیز آ گئی۔ اب جو فون کرنا ہے، فون پہ بات کرنا ہے یا میسیجز کرنا ہے، وہ بھی تنہائی میں بات کرنے کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا اس وقت۔ اور یہ جو میں نے دیکھا ہے خود کے، ایک یہ جو اسمائلی بھیجنے سے نامحرم کو بات چلی اور چلتے چلتے کہاں تک پہنچی کہ بیان کرنا ممکن نہیں، تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے اب کہ اس کا کوئی آج کے دور کے حساب سے کچھ حل نکالنے ہوں گے۔ اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظاہر ہے دشمن تو چالیں چلے گا، پہلے بھی چلتا تھا، اب بھی چل رہا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، اور بڑی آپٹیمائز طریقے سے اور بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں وہ چالیں چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہر بستی میں مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنے والے موجود ہیں، لیکن یہ چالیں ان پہ الٹی پڑیں گی۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم دشمن کی چال دشمن پہ لڑاتے ہیں، اور جو بے حیائی اس نے ٹول اپنایا ہے، ہم اس کو جواب حیا کو اپنا کر دے سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ اگر ہر عورت جو اس پہ دین نے احکامات لگائے ہیں وہ ماننا شروع کر دے، تو وہ آج کے دور میں اسلام کا مورچہ ہے، مورچہ دوسروں کو بچاتا ہے لڑنے والوں کو۔ تو اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور دوسروں کو بھی بچا رہی ہے، تو وہ اس سیلاب کے خلاف اور اس یلغار کے خلاف وہ مورچہ بن جاتی ہے پھر، دشمن کی چالیں ناکام۔ جو بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اگر عورت حیادار بن جائے تو اس کی چال ناکام، بڑا آسان تھا نسخہ یہ۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین کا کوئی کام چھوٹا کام نہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کام ہے. اور بعض دفعہ جو بظاہر چھوٹے کام سمجھے جاتے ہیں ان پہ اللہ پاک بہت نوازتے ہیں, اور ان میں فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اپنے اوپر نہیں جاتی, اور جو بڑا کام ہے اس میں بڑے بڑے کام کرنے والے وہ بڑوں کو ہی ججتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے نفس پہ نظر جا سکتی ہے, اور بڑوں کو جو ان کی اصلاح بہت کامل درجے میں ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کا ڈھنگ جانتے ہیں تو وہ بچا لیتے ہیں, ورنہ عام آدمی جس کی اصلاح مکمل نہیں وہ شروع کر دے تو وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے, اپنے اوپر نظر جا سکتی ہے, تکبر کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اس نیت سے اور اس نظریے سے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آج کی عورت اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس فتنہ سے بچا لے اور گھر بیٹھے یہ ایک بہت بڑے جہاد کا حصہ بن جائے. اور بظاہر یہ لگتا ہے جو شیطان اس کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ہو نہیں سکتا آج کل کے دور میں, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشکلات دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ جو واقعی حکم مشکل ہو جائے کسی صورت میں, جیسے کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کافی اور بھوک سے مرنے کی نوبت میں ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بقدر ضرورت حرام چیز کھا سکتا ہے. تو شریعت نے مشکلات کا حل بتا دیا ہے کہ جب بالکل کوئی چیز مشکل نہ رہے, کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کا حل کیا ہے, تو یہ بھی شریعت نے بتا دیا کہ حل ہے کیا. تو جب حل ہو تو وہ مشکل مشکل نہیں ہوتی. اور دوسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی مشکلات ہیں جن کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے اپنی اغراض کی وجہ سے. میں حضرت کے الفاظ پڑھتا ہوں, قوم نے متفق ہو کر شریعت کے خلاف عادتیں اختیار کر لیں کہ وہ رسم عام ہو گئیں, اور ظاہر ہے کہ جب اس رسم عام کے خلاف کوئی شرعی حکم پر چلنا چاہے گا تو ضرور اس کو آسان اور بے ضرر حکم میں دشواری پیدا ہوگی, کیونکہ معاشرے کا مزاج بن گیا ایک غلط چیز پہ چلنے کا. تو اگر کوئی ایک عام سی بات, چھوٹی سی بات, مثلا اگر مہندی نہ ہو نکاحوں میں تو کیا مشکل ہے, اس میں بڑے آرام سے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن لوگ چونکہ رسم بن گئی تو ہر کوئی وہ لوگوں کی وجہ سے مشکل نظر آتی ہے, حالانکہ اس میں آسانی ہے. حضرت یہ بات سمجھا رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض کو دو پیسے کا نسخہ لکھ دے, مگر مریض چونکہ ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کے لوگ نادانی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس قسم کے ضروری و مفید چیزوں کی رغبت نہیں رکھتے, وہ چیز وہاں پہ آتی ہی نہیں اور مل نہیں سکتی, اس دو پیسہ کے نسخوں کو وہاں نہیں پی سکتا. اب فی نفسی ہی نسخہ گران نہیں کامیاب نہیں, مگر اس گاؤں والوں نے خود اپنا دستور بگاڑ رکھا ہے, اس واسطے وہاں مل نہیں سکتا. اس صورت میں ہر عقل کہے گا کہ علاج تو بالکل آسان ہے, مگر یہ قصور اس جگہ کے رہنے والوں کا ہے کہ ایسے معمولی چیزیں بھی نہیں مل سکتی. ایسا ہی ہمارا حال ہے کہ مجموعہ قوم نے مل کر ایسی حالت بگاڑ دی ہے کہ اب احکام شریعہ کے بجا لانے میں دشواری پیدا ہو گئی ہے. مثلا بہانہ کیا جاتا ہے کہ تنخواہ کم ہے, رشوت نہ لیں تو کام کیسے چلے گا. تو اگر اپنے اخراجات کا اندازے سے رکھے جائیں تو تنخواہ میں کفالت ہو سکتی ہے. تو حضرت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تنگی اور مشکل شریعت میں نہیں, ہم نے خود بنائی ہوئی ہے, شریعت پہ چلنا آسان ہے. اور وہ مشکل پیدا کہاں سے ہوتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہماری جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات ہم نے اتنی بڑھا لی ہیں یا اپنی خواہشات کے اتنے پیچھے چل پڑے ہیں کہ ہمیں شریعت کی بات مشکل نظر آتی ہے, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا آسان نظر آتا ہے. تو اب اس کی اصلاح کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, فرد کی اصلاح کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ جو ریزسٹنس ہے ہمیں فیل ہوتی ہے کہ اگر میں شریعت کے اس کام پہ چلوں گا تو مجھے یہ مشکل پیش آئے گی, یہ اصل میں دنیا کی محبت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کر گزریں کیونکہ کہیں لوگ ہمارے مخالف نہ ہو جائیں یا ہماری نوکری نہ چلی جائے یا کچھ اور ایسا ویسا نہ ہو جائے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ پاک کی رضا کس میں ہے. تو دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو پرائرٹی نہیں دیتے, دنیا کی رسومات کو پرائرٹی دینے لگے. جیسے اگر کوئی مرد یہ سمجھے کہ داڑھی کی وجہ سے اس کی نوکری چلی جائے گی اور اس وجہ سے وہ داڑھی نہ رکھے یا منڈوا لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل میں دنیا کا خوف زیادہ ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی خاتون پردہ نہ کرے اس وجہ سے کہ اس کو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب لوگوں کی اہمیت اس کے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دور میں خواتین اور مرد دونوں کے پاس جو خرابی کے ذرائع ہیں وہ برابر برابر ہو گئے ہیں اس وقت، تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اصلاح بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی جس طرح کے مردوں کی اصلاح ہوتی ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کچھ عرصہ پہلے تک خواتین کو گھر میں ہی سب کچھ ملتا تھا، اور ان کا اگر وہ گھر سے باہر نہیں آتی تھی اب تو جو مسائل تھے باہر کے وہ ان تک نہیں پہنچتے تھے، اور چونکہ انہوں نے برائی سے اپنے آپ کو روکا ہوتا تھا تو نفس قابو میں ہوتا تھا، تو چند اذکار، ذکر اذکار، مراقبات سے ان کی ترقی ایسی ہو جاتی تھی کہ مردوں کو ذکر اذکار سے وہ سالوں میں نہیں ملتا تھا جو خواتین کو مل جایا کرتا تھا چند دنوں کے اندر اندر. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ معاملہ نہیں تھا جو کہ آج ہو رہا ہے. جو برائی کے ذرائع جو میں نے عرض کیا کہ برابر ہیں اب دونوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، یہ مسائل عورتوں کے ساتھ پہلے نہیں تھے. تو تھوڑے سے ذکر کے ساتھ، تھوڑے سے مراقبات کے ساتھ ان کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی. لیکن اب بدلتے ہوئے حالات میں یہ جو ہے یہ پلڑا برابر ہو گیا ہے تقریباً. اصلاح کے لیے جو ذرائع مردوں کے لیے بزرگ اختیار کرتے تھے، آج ضرورت پڑ رہی ہے کہ خواتین کے لیے بھی وہ استعمال کیے جائیں. تو اس کی اصلاح جو شرم و حیا کو حصول کا، یہ بھی ماشاءاللہ ایک حدیث سے ایک بات مل گئی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے. تو مخاطبی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ نہیں، یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا کہ تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات آتے ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی جو کچھ اس میں بھرا ہے اس کی بھی، اس سب کی بھی نگرانی کرو، اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی اس کو یاد کرو. اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے گا وہ دنیا کی آرائش اور عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی دنیا کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا. یعنی جس شخص نے یہ کیا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا. تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے افکار و خیالات کی حفاظت کرو، تو یہ فکر جو ہوتی ہے عقل کا فیل ہے. تو اس میں حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کی اصلاح کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی. اور اس کے ذرائع ہیں جو مشائخ نے تجربات کے ذریعے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب فرمائے ہیں. جیسے ایک فکر کی اصلاح کسی حد تک بیانات سے ہو جاتی ہے، جیسے ابھی یہ بیان ہو رہا ہے، تو اس میں ذہن سازی ہو سکتی ہے. حضرت اسی لیے ہر اتوار کو خواتین کے لیے خصوصی ایک بیان فرماتے ہیں، یہ ذہن سازی کے لیے. اس سے یعنی عقل کی کسی حد تک اصلاح ہوتی ہے. باقی ذکر اذکار اور جو مراقبات ہوتے ہیں، ذکر جو اس سے بھی یکسوئی بنتی ہے، تو جو غلط خیالات ہیں وہ بند ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو بار بار یہ نصیحت سننے سے، بار بار یہ بزرگوں کے بیانات سننے سے، پڑھنے سے وہ فائدہ ہوتا ہے اس میں. اور عقلی طور پر جو انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ذکر اور اذکار ہیں، جو مراقبات ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی اس کو یاد کرو، یہ ذکر و مراقبہ کی آپ سب تعلیم فرما رہے ہیں. تو اس حصے سے جو صوفیہ اور مشائخ نے جو چیز نکالی ہے کہ یاد کرنے کا، آخرت کو اور قبر کو یاد کرنے کا اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ اس کے لیے باقاعدہ ذکر اذکار کا اور مراقبات کا ایک نظام بنایا گیا ہے، جس سے یہ چیز مستحضر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دل میں راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کا مجھے سوال ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ذکر اور مراقبات تعلیم کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو پہلے خواتین میں نہیں ہوتی تھی اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مشائخ کا اپنا اپنا شرح صدر ہوتا ہے اور اپنے شرح صدر پر ان کو کام کرنے کی تلقین ہوتی ہے، تو وہ اپنے اس شرح صدر کے مطابق تربیت کا نظام بناتے ہیں اپنے سلسلے میں، تو ممکن ہے کہ یہ جو سلسلہ مجاہدات کا نظام جو مردوں کے لیے پہلے استعمال ہوتا تھا وہ بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے خواتین کے لیے بھی مجاہدات کا نظام وہ جو ہے اس کو رواج دینا ہوگا۔ اور مجاہدات کی جو چار بڑی قسمیں ہیں، جیسے قلت طعام، قلت منام، خلط مع الانام اور قلت کلام، یہ چار مجاہدات کی قسمیں ہیں کہ کم کھایا جائے تاکہ کھانے سے ریلیٹڈ جتنی نفسانی خواہشیں ہیں برائی کے رستے پہ لے جا سکتی ہیں وہ کنٹرول کرنا سیکھ لے انسان۔ یعنی مرد اگر کم کھائے گا تو وہ، میں نے بڑے بڑے صحافیوں کو بڑے بڑے ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے تبصرے کرتے ہیں، ایک کھانے پہ بکتے دیکھا، ایک کھانے کے اوپر وہ کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ ان کو اگر آپ میریٹ ہوٹل میں، ایک وہ ہائی ٹی ہوتی ہے شام کو، اس کے اوپر بلا لیں میرا خیال 1500-2000 روپے کی، تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف اسے ایک کھانے کی، کہ جی میریٹ میں ہم نے چائے پی ہے شام کو بیٹھ کے۔ تو اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ کھانے کی وجہ سے آپ اللہ پاک کے حکم کی حکم دولی نہ کر سکیں۔ اور خواتین میں بھی میں نے دیکھا ہے دفتروں میں کہ کھانے کے شوق میں وہ نامحرموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور ولا تقربوا الزنا میں یہ بات آ جاتی ہے پھر غیر ضروری طور پر اگر وہ جائیں تو۔ اور قلت منام یعنی کم سونا، اور جو دو مجاہدات ہیں جیسے خلط مال انام، کے ایسے لوگوں سے نہ ملنا جن میں ملنے میں ضرر ہو، یہ خواتین کے لیے تو قرآن سے ثابت ہے کہ نامحرم کے ساتھ وہ نہیں جا سکتی تنہائی میں۔ اور قلت کلام بھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو غیر محرم کے ساتھ بولنے سے روکنا، اس کے لیے پریکٹس چاہیے، آج کل کے دور میں تو بہت پریکٹس چاہیے، اپنے اگر وہ کوئی بات کر رہی ہیں تو سختی سے بات کرنے کے لیے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے اور مجاہدہ چاہیے۔ مجاہدہ اصل میں پریکٹس ہے، اور پریکٹس سے نفس سیکھ جاتا ہے وہ چیز آہستہ آہستہ، تو یہ پریکٹس چاہیے آج کل کے دور میں، ورنہ اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے اگر کوئی عورت کسی نامحرم سے سختی سے بات نہیں کر رہی، تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو عرض کیا گیا اللہ پاک اس کی سمجھ عطا فرمائے مجھ سمیت ہم سب کو، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے آپ سسم کا حکم ہے کہ اللہ سے حیا، یہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہر گناہ سے حفاظت فرمائے، اور ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔